والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیوں, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, آج ہم اس کا پہلا جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ رمضان شریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان شریف کو جو یہ برکت حاصل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. زمانہ تو سارا برابر ہے, وقت کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی گھڑی اچھی ہو کوئی گھڑی اچھی نہ ہو, زمانہ سب برابر ہے, لیکن جو کچھ اس کے اندر واقعات ہوتے ہیں واردات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے, اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھڑی بہت اچھی ہے فلاں کے مقابلے میں. تو رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا آخری کلام یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے. چنانچہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ رمضان کا, اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. اور اس مہینے میں بھی وہ رات جس رات میں یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, اللہ نے اس رات کو برکت والی رات کہا ہے, وہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, جو آخری دہاکے میں آخری عشرے میں آتی ہے, اور وہ تاق راتوں میں 21, 23, 25, 27, 29 وہ ان راتوں میں وہ ہوتی ہے. زمانہ تو گزر گیا, وہ گھڑی یا وہ رمضان کا مہینہ جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ تو چلے گیا, کیونکہ وقت تو واپس نہیں آتا, یہ تو بالکل ہر آدمی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد میں یعنی ہمیں یہ بتایا ہے کہ چونکہ فلاں سال کا مہینہ اور اس میں فلاں رات, اس میں یہ قرآن مجید اتارا گیا تھا, اس لیے چونکہ وہ ریپیٹ کرتا ہے بار بار آتا ہے وقت اور وہ مہینہ, ہم تمہیں اس میں یہ خیر و برکت دیتے ہیں کہ اس میں ہم تم پر بہت اپنی رحمتیں اور برکتیں. سناتے فرمایا کہ رمضان شریف کے تین عشرے ہیں, پہلا جو ہے وہ رحمت ہے, رمضان شریف کے پہلے 10 دن رحمت ہیں, اور دوسرے 10 دن مغفرت بخشش, اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ فرمایا عتق من النار, دوزخ سے رہائی فیصلے. تو اللہ نے اس مہینے کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے. تو اصل چیز جو ہے جو قابل قدر ہے, جس کی وجہ سے سب کو عزت حاصل ہوتی جاتی ہے, جہاں جہاں وہ لگتی جائے جہاں جہاں وہ ٹھہرتی جائے جس جس سے اس کا تعلق قائم ہوتا جائے, سب کو شرف حاصل ہوتا جاتا ہے, وہ چیز قرآن ہے. جس مہینے میں اترا وہ رمضان سب سے زیادہ خیر و برکت والا, اور دنوں کے فرض رمضان کا نفل, اور دنوں کے فرض رمضان کا نفل, اور اس مہینے کے فرض 70 گنا کم از کم, اور اس سے زیادہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتنے 100 گنا بنا کر دے, اس کا اجر دے. کم از کم 70 گنا جو بالکل تیسرے درجے کا بھی ہو اس کا بھی اتنا ثواب ہے کہ 70 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے. تو جس مہینے میں اترا وہ مہینہ رمضان کا, جس رات میں اترا وہ رات برکت والی, اور جس پر یہ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمام پیغمبروں میں سب سے ٹاپ. یعنی یہ کلام کا شرف ہے, یہ اس قرآن مجید کی برکت ہے کہ جس پر یہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل, جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں بہتر, اور جس رات میں نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر, کوئی آدمی ایک ہزار مہینہ مسلسل, ایک ہزار مہینہ مسلسل عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, جو ایک ہزار مہینے میں وہ حاصل کرے گا, اگر اس ایک رات میں وہ جو لیلۃ القدر ہے محنت کر لے تو ایک ہزار مہینے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے دے. تو یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ قرآن آخر کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو مان لیا, ہم نے اس قرآن مجید کو تسلیم کر لیا. اگر ہم نے قرآن کو مان لیا تو سمجھو کہ رمضان کی قدر بھی جو ہم کریں گے اللہ اس کو قبول فرما دے گا, روزے ہمارے قبول ہو جائیں گے, تراویح ہماری قبول ہو جائے گی, صدقہ فطر ہمارا قبول ہو جائے گا, اور عید کی نماز جب پڑھیں گے تو معافی کی صورت ہو جائے گی. لیکن اگر سرے سے قرآن پر ہی ہمارا ایمان نہ ہوا تو پھر رمضان بیکار, تراویح بیکار, صدقہ فطر بیکار, یہ وہ جو کچھ بھی آپ کریں سب بیکار. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے, تھوڑی سی توجہ فرمائیں اپنے دل میں, آپ گریبان میں منہ ڈال کر, کہ کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کے ماننے کا کیا معیار ہے یہ میں بتا دیتا ہوں, فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں. پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا ہے, یہ میری بات نہیں ہے. فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھا, جس نے قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھا, قرآن کے آنے کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کرتا رہا, اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ چیزیں فیصلہ کن ہیں, نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں, یہ کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں کہ کسی مولوی کا خیال ہے, کسی فقیہ کا اجتہاد ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ فیصلہ کن خدائی اعلانات ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ اس لیے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے گا کہ نہیں. یہ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے, ہمیں کچھ ملے گا نہیں. یہ تراویح ہم پڑھتے ہیں, کچھ ہمیں بھی ملے گا یہ نہیں. یا اور کوئی ہم ذکر اذکار وظیفے وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں, کچھ ملے گا کہ نہیں. تو پھر اس کے لیے آپ یہ فیصلہ کر لیں, یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید پر اپنا ایمان درست کر دیا تو سمجھو کہ سب کچھ صحیح ہے, ورنہ سب کچھ غلط ہے, کچھ بھی نہیں. اور اس کا معیار میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے. میرے بھائیو خوب سمجھو, قرآن اللہ کا پیغام ہے, قرآن اللہ کا پیغام ہے. ھذا بیان للناس, ھذا بلاغ للناس, یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں. ھذا بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے میرا بیان ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ میں پیغام بھیجوں کہ یہ کر, اور وہ کرتا نہیں. گیا قرآن, آپ کا اس پر کوئی ایمان نہیں ہے. بے شک آپ سید ہوں, بے شک آپ نمازی ہوں, بے شک آپ حاجی ہوں, بے شک آپ روزے رکھتے ہوں, کوئی بات مان لینا کوئی نہ ماننا قرآن مجید کی, اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے کسی پیغام کو ٹھکرا دیا جائے, کسی پیغام کو مان دیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تمہارا یہ کردار ہے کہ تم میری کتاب کی کسی بات کو مان لیتے ہو اور کسی کو نہیں مانتے؟ توجہ سے سنیے, اور ہمارا سب کا یہی حال ہے, پوری مسلمان قوم کا, الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو تو ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, قرآن کی, اللہ کی کتاب کی کسی بات کو تم مان لیتے ہو, کسی کو نہیں مانتے. سن لو, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, جو قوم میری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گی کہ کوئی اس کا حکم مان لیا کوئی نہ مانا میں اس کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑوں. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج مسلمانوں کی رسوائی کا سبب کیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے. سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی کسی بات کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن میں سخت عذاب میں ڈالوں گا ان مسلمانوں کو جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جو دل میں آیا مسئلہ مان لیا, جو دل میں آیا مسئلہ نہ مان. قرآن کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن آپ پر حکومت کرے. سن لیجیے گا کان کھول کر, کوئی کسی ذہن کا ہو, سیاسی ذہن کا ہو یا غیر سیاسی ذہن کا ہو, قرآن کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن آپ پر حاکم ہو, قرآن آپ پر حکومت کرے, قرآن کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہوں, قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جو پڑا رہے اور اس پر عمل نہ ہو. اگر قرآن حکمران ہے, قرآن کی حکومت قائم ہے, قرآن کے حکم مانے جا رہے ہیں, آپ مانتے ہیں, آپ کے گھر میں قرآن کا حکم چلتا ہے, آپ کی برادری میں جن سے آپ کی رشتے داریاں ہیں قرآن کا حکم چلتا ہے, تو آپ قرآن کو مانتے ہیں, قرآن پر آپ کا ایمان ہے, ورنہ چھٹی بس طاقت. میرے بھائیوں آج ہم سوچیں, آج کل کا زمانہ تو کہتے ہیں نئی روشنی کا زمانہ ہے. مسلمانوں کی اس ذلت کا, اس رسوائی کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی اس ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ یہ بات واضح نہیں ہے. جو کچھ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں آپ کے سامنے اب تک, کیا یہ بات اس سے واضح نہیں ہوتی کہ ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا سبب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, ہم خدا کو فریب دیتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں, اللہ کو ہم مانتے ہیں, رسول کو ہم مانتے ہیں, لیکن ان کے احکام کو ہم نہیں مانتے. اللہ کے احکام کو نہ ماننا, نبی کے احکام کو نہ ماننا, قرآن کے احکام کو نہ ماننا, یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے. کوئی نماز قبول نہیں ہوتی, کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا, اور دنیا کی رسوائی بالکل مقرر جیسی کہ ہمارے اندر پائی جا رہی. میرے بھائیوں روزہ رکھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, لیکن روزہ رکھنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری. کہیے شبہ والی بات ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری. لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے, چھوٹتے ہی جیسا کہ تبلیغی جماعت والے چھوٹتے ہی کیا کرتے ہیں, عصر کے بعد گشت کی, لوگوں کو کھینچ کر لائے, مغرب کی نماز پڑھا دی, سب مسلمان ہو گئے, سب نمازی ہو گئے. آپ نے دیکھا, خدا کے لیے سوچا کریں, عقل کو استعمال کیا کریں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بن کر آئے تھے, آپ مبلغ بن کر آئے تھے, اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا تبلیغ کا؟ 13 سال مکے میں رہے, 13 سال مکے میں رہے لیکن اذان نہیں ہوتی, جماعت کا کوئی سسٹم نہیں تھا. کیا کرتے تھے پھر؟ نہ روزہ فرض تھا, نہ نماز فرض تھی, نہ زکات فرض تھی, نہ حج فرض تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا دین کا. 13 سال آپ کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو مسلمان بناتے رہے. میرے بھائیوں مسلمان ہونا اور چیز ہے, نماز پڑھنا اور چیز ہے, مسلمان ہونا اور چیز ہے, روزہ رکھنا اور چیز ہے. اسلام احرام اور چیز ہے، حج زکات وغیرہ یہ سب اور چیزیں. اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے دل مسلمان ہوتا ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی. آدمی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں یہ سر سے لے کر پاؤں تک اور دل اس کے اندر، پوری مجموعی اس کی کیفیت کا نام آدمی ہے. کوئی عضو علیحدہ آدمی نہیں کہلاتا. یہ میرا سینہ ہے، یہ میری زبان ہے، آدمی نہیں ہے. یہ میرا سر ہے، یہ آدمی نہیں ہے. یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ آدمی نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک یہ آدمی نہیں ہے. اگر مردہ پڑا ہو تو اس کو آدمی کہیں گے. جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، اور حرکت دینے والی کون سی چیز ہے؟ وہ روح، وہ اس کا دل کا زندہ ہونا. تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوتا ہے؟ دل. جیسے زندگی دل کے ساتھ ہے، اس طرح سے سب سے پہلے کون مسلمان ہوتا ہے؟ دل. نماز بعد میں آتی ہے، نماز کا نمبر بعد میں ہے، روزے کا نمبر بعد میں ہے، حج زکات ہر چیز بعد میں ہے، پہلے دل کا مسلمان ہونا ہے. اور دل کے مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ دل کے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل سے پہلے مانے کہ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن قرآن ہے. ان کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھ کر ان کو مانے تو یہ اسلام ہے. پہلے دل سے ماننا اسلام ہے. نماز وغیرہ یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں. اگر آدمی دل سے ان چیزوں کو نہیں مانتا اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، مسلمان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کے مسلمان مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر نمازی مسلمان ہوں، اگر حاجی مسلمان ہوں، اگر روزہ رکھنے والے مسلمان ہوں جس طرح کے آج کل روزے رکھتے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر مسلمانوں کی یہ ذلت ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ مسلمان مسلمان ہو اور اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کر دے. خدا کی قسم یہ ہو سکتا ہی نہیں. اور قرآن میں خدا صاف یہ بات کہتا ہے، اے مسلمانوں، تمہاری عزت کے ساتھ میری عزت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور میں تمہیں دنیا میں ذلیل کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر تم مجھے دھوکہ دیتے ہو تو پھر میں تمہیں ذلیل کرواؤں گا، اس لیے کہ تم مسلمان نہیں. آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ خدا کروا رہا ہے. کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام کا نام دے کر، اسلام کا نام دے کر دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ہمیں ذلیل کرواتا. کافروں کو اللہ ذلیل نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے. خوب سمجھ لو. اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اور آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. رشتہ دار، اگر رشتہ دار سے بنی ہوئی ہو تو رشتہ دار سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر رشتہ دار سے بگاڑ ہو جائے تو پھر اس سے وہ نفرت ہوتی ہے جو غیروں سے نہیں ہوتی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے؟ کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. مثال لے لیں، ملتان آپ کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، آپ ملتان جائیں گے، سارا ملتان آپ کے لیے برابر ہے. کوئی آپ کے لیے برا نہیں، کوئی آپ کے لیے اچھا نہیں، کوئی آپ کے لیے پیارا نہیں، کوئی آپ کے لیے ایسا نہیں کہ جس سے پیار نہ ہو، سب برابر ہے. لیکن اگر آپ کی رشتہ داری وہاں ہو جائے ملتان میں، تو پھر سارے ملتان میں سے جس سے رشتہ داری وہ پیارا باقی نہیں. آپ جائیں گے تو اس کا گھر پوچھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کو بھاور پر بیٹھے تکلیف ہوگی. کیوں؟ آپ سے رشتہ داری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بگاڑ ہو جائے، وہ آپ کی لڑکی کو نکال دیں یا آپ ان کی لڑکی کو نکال دیں، گڑبڑ ہو جائے، تو پھر آپ ملتان جائیں گے، ان کے گھر نہیں ٹھہریں گے، اسٹیشن پہ ٹھہر جائیں گے، کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، ان کے گھر نہیں آپ جائیں. یہ دوری کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قرب تھا، پہلے رشتہ داری تھی. جہاں رشتہ داری ہو کر بگاڑ ہوتا ہے، وہاں خرابی زیادہ پیدا ہوتی ہے. یہ مسلمان مسلمان کا نام لے کر، یہ مسلمان اسلام کا نام لے کر اللہ کے قریب ہوا تھا، جب یہ غداری کرتا ہے تو خدا کو ان سے دشمنی زیادہ. اس لیے خدا روس پر اتنا ناراض نہیں، امریکہ پر اتنا ناراض نہیں، چائنا پر اتنا ناراض نہیں، برطانیہ پر اتنا ناراض نہیں، جتنا خدا مسلمان پر ناراض ہے. کیوں؟ کہ یہ خدا کے بگڑے ہوئے رشتہ دار ہیں. دیکھیے، میں نے بڑی واضح مثال دی ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ مسلمان ہونے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں دو رائے نہ ہوں، جس کے بارے میں دو رائے نہ ہوں. ایک رائے ہو کہ ہاں یہ ادھر ہے، ادھر نہیں. اور ہماری سیاست آج کل کی کیا ہے؟ ہماری آج کل کی سیاست کیا ہے؟ ایسے زندگی گزارو کہ سب کہیں ہاں ہمارا بھی، ہمارا بھی. یہ سیاست ہے. کسی سے بگاڑو نہیں، جس سے اپنا مطلب پورا ہو دل سے اس کے ساتھ، باقی یاری سب کے ساتھ. لیکن اسلام ایسا معاملہ نہیں رکھتا. اسلام کہتا ہے اگر تو مسلمان ہے تو بس، پھر خیر کا تو ہے ہی نہیں. اور قرآن مجید میں آپ نے یہ آیت بڑی مشہور ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. مدینے کے جو لوگ تھے، ڈپلومیٹ، سیاسی قسم کے، بڑے تیز اور کرار، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اس یہودی کا دوست، اس یہودی سے سوسائٹی، ان سے ملنا، ان سے ملنا، اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر بیٹھنا، بڑے ادب اور احترام کا اظہار کرنا، اور پھر یہ باتیں بھی نکلنا کہ جی فلاں مسلمان گیا تھا، اس نے فلاں یہودی سے جا کر یہ کہا. یہ بات آؤٹ کیسے ہوئی؟ فلاں مسلمان وہاں گیا تھا، اس نے بات کی ہوگی. تو جب جو صاف مسلمان تھے وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ ادھر بھی چلتے ہو، ادھر بھی چلتے ہو، تم بلال جیسے سادے مسلمان کیوں نہیں بنتے کہ ایک طرف دوسرا گمان ہی نہیں، تم خالص صاف مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، بلال کو دیکھو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف، ان کو دیکھو کیسے صاف آتا ہے. ایسے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کیا کہتے؟ انومنو کما آمن السفہا. یہ تو پاگل ہے، ہم ایسے ایمان لیں کہ ایک طرف ہو جائیں؟ ہمیں تو سب کے ساتھ چلنا ہے، ہر سوسائٹی میں موو کرنا ہے، ہر سوسائٹی میں جا کر لوگوں میں رہنا ہے. اس لیے داڑھی رکھیں گے تو مولویوں جیسی نہیں، فرینچ کٹ، ماڈرن کپڑے پہنیں گے، اوپر سے کچھ، نیچے سے کچھ، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ ماڈرن آدمی ہے، یہ ملہ ٹائپ نہیں ہے، یہ دجانوسی ٹائپ نہیں ہے.
اگر سیاست چلائیں گے تو سب کو ہاں تجھے بھی ووٹ دیں گے تجھے بھی ووٹ دیں گے تیرے ساتھ بھی ہیں تیرے ساتھ بھی ہیں. مذہب کا دیوبندیوں میں گئے تو دیوبندی اہلیسوں میں آ گئے تو اہلیس. ایسا کردار اسلام بالکل پسند نہیں. میرے بھائیو جو مر جائے اور دیوبندی بھی اس سے خوش ہوں اور اہل حدیث بھی خوش ہوں, بریلوی بھی خوش ہوں اور اہل حدیث بھی خوش ہوں, اس کے بارے میں آپ یہ کبھی امید نہ رکھیں کہ یہ جنت میں چلے جائے, کبھی امید نہ رکھیں. حق چیز ہی ایسی نہیں, حق ایسی چیز نہیں ہے. حق تو حق ہے, وہ باطل کو چھپتا ہے, باطل اس کو برداشت نہیں کرتا. میں نے دیکھا یہاں بہاولپور میں ہمارے دوست دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے مذہب کو برا بلا کہہ لیتے ہیں, پھر دیوبندی اور اہل حدیث وہ دوست کے دوست. بیاہ شادیوں میں آنا جانا, لینا دینا, تعلقات, سب کچھ پورے کا پورا. اور میں نے خود جب اس کے منہ سے سخت لفظ سنے اس اہل حدیث سے کہ وہ دیوبندیوں کو یوں گالیاں دے رہا ہے, میں نے کہا بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہ آپ کیا کرے. لیکن پھر دیوبندی دوست کا دوست اور یہ ان کا دوست. اور میں بہاولپور میں کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ کبھی میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یا کبھی بازار میں یا گلی میں کسی دیوبندی کو ان کے مذہب کو کبھی گالی دی ہو, کسی بریلوی کو یا اس کے مذہب کو کبھی گالی دی ہو. قرآن حدیث کی روح سے مسائل سمجھاتے ہوئے جو بھی بات ہو, لیکن دیکھ لو کوئی میری شکل دیکھنا منظور نہیں کرتا, دیوبندی ہو یا بریلوی. کیوں؟ اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ یہ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور ان کے بارے میں جو دو رنگے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ دل سے ہمارے ساتھ. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری لڑکی ہو, رشتے کا موقع ہو, میری برادری کا ہو, اور ہو جو بندی, میں اس کو لڑکی دینا ایسے ہی برا جانتا ہوں جیسے کسی غیر مسلمان کو دینا جانتا ہوں. یہ بات ہے جو کھٹکتی ہے ان کو پسند نہیں, کہ یہ ہمیں دور سمجھتے ہیں. اور یہ حقیقت, اسلام اسلام ہے, اس میں ملاوٹ بالکل نہیں ہے. دیکھو خط لائن جب سیدھی ہے تو سیدھی ہے, جب ٹیڑھی ہو جائے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور جہاں ٹیڑھ آ جائے وہاں اسلام نہیں ہو. اسلام ایک خط مستقیم ہے, اسلام ایک صراط مستقیم ہے, سیدھا بالکل. تھوڑا سا فرق پڑ گیا دیوبندیوں میں, تھوڑا سا فرق پڑ گیا گاڑی ڈریل ہو گئی, بریلیوں میں اور فرق پڑ گیا اور برباد ہو گئے, شیعہ میں اور فرق پڑ گیا اور برباد ہو گئے. اسلام صحیح نہ رہا. اسلام وہ ہے کہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور پیچھے آپ ہوں اور بالکل ایک ہی بھی. یہ اسلام آپ نے دیکھا ہے, یہ سکولوں میں ڈرل ماسٹر جو پریڈ کرواتے ہیں, لائن کیسے سیدھی کرواتے ہیں, کہتے ہیں کور اپ کور اپ, پیچھے ہو جاؤ, گردن میں دیکھو, پچھلا اگلے کی گردن میں دیکھے, تاکہ ایک لائن سیدھی, ایک لائن یوں سطر سیدھی ہوتی ہے. جب سطر سیدھی ہو تو وہ ایک ہوگی, وہ دو کبھی نہیں ہو سکتی. اگر دیوبندی یا بریلوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں ہوتے کہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، پیچھے عمر کھڑے ہیں، اس طرح سے کھڑے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد پیچھے تابعین کھڑے ہیں، تبع تابعین کھڑے ہیں، بالکل ایک سیدھ میں. تو ایک لائن ہے، لیکن اب ایک لائن ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے. دیکھو جی، اہل حدیثوں نے ہماری مسجد پر قبضہ کر لیا. دیکھو جی، دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کی مسجد پر قبضہ کر لیا. یہ ایک ہے، سوچ لیجیے گا. اگر ایک ہو تو مسجد ایک ہو. جب مسجدیں دو ہیں، مولویوں کی لائنیں دو ہیں، مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، مذہب علیحدہ علیحدہ ہیں، امام علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ایک لائن نہیں ہے، دو لائنیں ہیں. اور اسلام ایک لائن ہوتا ہے، دو لائنیں نہیں. میرے بھائیوں، ڈھیلے رہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خم نکل جائے، کجی نکل جائے، آپ کے دل صاف ہو جائیں، آپ اسلام کو صحیح سمجھیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں لگنے کا نام ہے، اپنا ہی نام بنا کر لائن بنانے کا نام اسلام نہیں. دیوبندیوں نے، بریلویوں نے کیا جرم کیا؟ اپنا امام کھڑا کر دیا اور لائن سیدھی کر لی کہ ہم حنفی ہیں. اور یہ کوئی خرابی اور نہ ہو، سن لو، میں آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کے دین کے کام اللہ قبول کر لے، میں یہ سر کھپا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیوبندی اور بریلوی اگر اور کوئی برائی نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں، حنفی مذہب بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے فرقہ پیدا ہو گیا، اس سے مذہب ایک علیحدہ کھڑا ہو گیا. مذہب کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. طریقہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لائن کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے حنفی لائن بنا لی، اس نے اسلام کو توڑ دیا، اسلام کو پھاڑ دیا، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر. اس لیے خدا کے لیے باز آ جاؤ، اپنے ایمان کو درست کرو. میں یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات عین آپ کی سمجھ میں آئے گی. حضور نے اس کو خوب سمجھایا، خوب سمجھایا. کیا کہا؟ کہ لوگوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْ بَعْدِ، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف پیدا ہوتا ہے، کتنے فرقے بنتی ہیں. بن گئے، اب تو کثر باقی ہے. کیا کرنا؟ آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ فرقوں کی بہتات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا نمبر ہوگا، یہودیوں کے بھی فرقے بنے، عیسائیوں کے بھی فرقے بنے، لیکن میری امت فرقے بنانے میں، فرقہ سازی میں ان سے بھی نمبر لے جائے. اگر ان کے 72 فرقے ہوئے تو میری امت 73 فرقے بنائے. اور پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک ان میں سے. وہ جتنے بھی فرقے بنیں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ خوش قسمت کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ اب دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا اور عقل سے سوچ لیں کہ جواب صحیح ہو کیا سکتا ہے. آپ نے یہی جواب دیا مانا علیہ با صحابی جو میری لائن میں ہوں، مانا علیہ با صحابی جو اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں. جو اس طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جائے. اب اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے، میں یہ دیوبندیوں کا نام بار بار اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ دشمنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں ہمارے سب سے قریب ہیں، باقی بہت دور ہیں. جیسے چچا کا بیٹا سب سے قریب ہوتا ہے، پھر اوپر دوسری پشت میں جا کر، تیسری پشت میں جا کر، چوتھی پشت میں جا کر، ویسے تو سارے آدمی کی اولاد ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن چچا کا بیٹا سب سے قریب ہوتا ہے. اس طرح سے دیوبندی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اسی لیے میں بار بار نام لے کر سمجھاتا ہوں، کیونکہ جب انسان لائن کاٹتا ہے تو پہلے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. انہوں نے تھوڑی لائن کاٹی، یہ تھوڑے باہر نکلے، بریلوی اور باہر نکل گئے، شیعہ بالکل نہیں چلے گیا. اس لیے میں بار بار یہ نام لیتا ہوں. تو سوچئے، حضور نے فرمایا کہ جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا مذہب کیا تھا؟ سوچئے، دل سے پوچھئے، اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں دل سے. صحابہ کا مذہب یہی تھا، قرآن حدیث. اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا، نبی نے جو اس کی تشریح میں کہہ دیا، یہ اسلام. اور آج اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ سوچئے توجہ سے، دل کو حاضر کیجئے، یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی سخت ہیں. جب اسلام اس وقت یہ تھا کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے رسول نے کہہ دیا، تو آج اسلام یہ ہوگا کہ جو اللہ کہے، رسول کہے اور امام ابو حنیفہ کہے. سوچ لیں، آج بھی اسلام وہی ہے. اسلام کے کئی ایڈیشن نہیں ہیں کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن یہ تھا، دوسرا ایڈیشن یہ ہے، تیسرا ایڈیشن یہ ہے. اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ صرف محمدی. جو مذہب، خوب سنیے توجہ سے، جو مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور بعد میں بنا ہے، بے شک دو دن بعد بنا ہو یا تین دن بعد بنا ہو، وہ گمراہی، وہ صحیح نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں حنفی کب بنے؟ امام ابو حنیفہ کے بعد. اور امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. بات صاف ہو گئی کہ کوئی صحابی حنفی نہیں تھا، کوئی صحابی حنفی نہیں تھا، ہر صحابی قرآن حدیث پر چلنے والا اہل حدیث. اور آج اسلام کس کا نام ہے؟ اہل حدیث کا نام، قرآن و حدیث کا نام. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹ کر رہتا ہو. خوب سن لے توجہ سے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرقہ وہ ہوتا ہے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن پر ہو وہ فرقہ نہیں ہے. اب جب فرقہ نہیں ہے اور اصل فرقہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو پھر آپ کو اس پر رہنا چاہیے ایسی صفائی کے ساتھ، ایسی صفائی کے ساتھ کہ ہر ایک دہائی دے کہ یہ دیوبندی نہیں، یہ بریلوی نہیں، یہ اہل حدیث ہے، کٹر اہل حدیث ہے، لکر اہل حدیث ہے، آرتھوڈاکس اہل حدیث ہے. یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. اگر ڈھیلے ڈھالے ہوئے، اگر ڈھیلے ڈھالے ہوئے دیوبندی مولوی بھی آپ سے خوش ہوئے، کیونکہ ان کو بھی پیسے دیتے رہے، مولوی اہل حدیث بھی خوش ہوئے، ان کو بھی سلام کہتے رہے، آپ منافق ہو گئے، آپ صحیح نہیں ہیں. میرے بھائیوں، میرا انداز بھی دیکھ لیں گرم، باتیں بھی دیکھ لیں سخت، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں اور اختیار کر لیں، سمجھ جائیں اور اختیار کر لیں، چوئی جان نکلے گی آپ کو اللہ یاد ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے باتیں کہیں اور میں سمجھ گیا. میں یہ نہیں کہتا لوگوں، میں تمہاری آخرت کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ. وہ کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ اسلام ہے، کسی امام کی پیروی اسلام نہیں. کوئی شبہ کی بات ہے؟ کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کس راستے پر ہوں. یہ جو بیچارے نئے نئے اہل حدیث ہوتے ہیں، کوئی وکیل دوست ہوا یا کوئی اور ہوئے، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں مہینے، دو مہینے کے بعد، چار مہینے کے بعد، کہ یہ آپ کو یقین آیا کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ اگر اس نے کہا کہ جی ہاں مجھے یقین آیا، تو میں پوچھتا ہوں کیسے یقین آ گیا آپ کو؟ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یقین اس لیے آ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صرف دو اہل حدیث، تیسرے کو بھرتی نہیں کرتے، باقی سارے، کسی نے بارہ امام بنا لیے، کسی نے چار امام بنا لیے. ظلم نہیں کہ جی امام چار اہل سنت کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور پھر تین ہم نے چھوڑ دیے، امام ابو حنیفہ ہم نے رکھ لیا. حنفی مذہب یہی ہے نا کہ چار امام بنا لیے، تین کو چھٹی کرا دی اور ایک کو اپنا امام بنا لیا. اور اہل حدیث کوئی ہمارا امام نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام کون ہیں؟ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اپنا بنایا ہوا امام ہو وہ امام نہیں ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے مقرر کیا. اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حنفی بنے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ آپ محمدی بننا نہ چاہیں اور حنفی بننا چاہیں؟ یہ ظلم نہیں؟ میں یہ زور کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ روزے رکھوانے، اور روزے کا فائدہ تبھی ہوگا کہ پہلے آپ مسلمان. اس بات کو خوب سمجھ لیجیے گا، میں نے شروع سے بات ہی یہ اٹھائی ہے کہ عمل خدا کس کا قبول کرتا ہے، کہ پہلے وہ اپنے اسلام کی صداقت ثابت کرے، اپنے اسلام کی گارنٹی دے کہ میرا اسلام صحیح. اگر اسلام صحیح نہ ہو، اسلام داماڈول ہو، روزہ قبول نہیں ہوتا، نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا، زکات قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل خدا قبول نہیں کرتا، پہلے اسلام صحیح ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتائی نہیں بات، 13 سال آپ مکے میں بات کرتے رہے، 13 سال. نماز اس وقت فرض نہیں تھی، روزہ اس وقت فرض نہیں تھا، حج اس وقت فرض نہیں تھا، زکات اس وقت فرض نہیں تھی، صدقہ فطر، یہ وہ جتنے احکام ہیں دین کے، کوئی بات بھی نہیں. کیا تھا؟ مسلمان کھاتے تھے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بناتے تھے. اور یہ پہلا سبق اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے, نماز بہت آسان ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو مسلمان بن جائے. اور جو صحیح مسلمان نہ بنے اس کی نماز بھی کبھی سیدھی نہیں ہوتی. یہی دیکھ لو جو بندی اور بریلویوں کو کبھی کھڑے ہوئے نماز میں دیکھ لو, ٹیڑھے ہی ہوتے. جو بندیوں اور بریلویوں کو نماز میں دیکھو, ٹیڑھے پاؤں, یوں نہیں کہ پہلے نہ ہوں, پاؤں بالکل قبلے کی طرف, ایسا نہیں ہوتا, یوں. کبھی دیکھ لینا جو بندیوں کے, بریلویوں کے, ان کے جن کا اسلام ٹیڑھا, ان کے پاؤں ٹیڑھے, وہ کھڑے ٹیڑھے, نماز سیدھی نہیں. آپ کہیں گے یہ باتیں دیکھو جی بہت سخت کر رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ سخت نہیں, یہ باتیں بہت نرم ہیں اگر آپ کے یہ ہضم ہو جائیں. اگر آپ کا دین ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ مجھے یاد کریں گے اور یہ میری کمائی ہوگی. اللہ جانتا ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں. یہ جو بھرتی ہے نا عام دو آنے کی, یہ مسلم لیگ, آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ جماعت کیسے بنی؟ دو آنے کا ممبر سارے مسلم لیگ میں آ گئے. یہ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کی ممبرشپ جب ہوئی, ہم بھی اس وقت نیا نیا زمانہ تھا, علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے, بڑا کام کیا مسلم لیگ کے لیے, بڑا کام کیا. دو آنے کی مسلم لیگ, دو آنے کی مسلم لیگ, سارے مسلم لیگ میں آ گئے, اور جب پاکستان بن گیا سارے ہی نکل گئے. اور اب دیکھ لو جنرل جو بیچارہ کس طرح سے رشوتیں دے دے کر پھر مسلم لیگ میں لا رہا ہے. یہ جو دو دو آنے والی بھرتی ہے یہ کسی کام کی نہیں. مجھے پتا ہے یہ جو ہمارے اہل حدیث بہت کافی بن گئے ہیں, ان کی ابھی کھنڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اہل حدیث پورے بنے نہیں, یہ ابھی صحیح اہل حدیث نہیں ہوئے. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو نمونہ ہو. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کے مطابق نمونہ ہو. جو اہل حدیث ہوگا وہ ڈاڑی منڈے کو بیٹی کبھی نہیں دے. کیوں؟ سمجھیے اس بات کو. میں داڑھی رکھنے کو سنت سمجھتا ہوں, داڑھی منڈانے کو فسق و فجور, کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں. داڑھی منڈانا فسق و فجور کا کام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ برا ہوتا ہے, اور کبیرہ گناہ کرنے والا بھی برا ہوتا ہے. اب اگر میں داڑھی منڈانے کو برا سمجھتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو میں اس کو رشتہ دے دوں؟ اگر میں داڑھی منڈے کو اپنی بیٹی دیتا ہوں, تو اس سے میں نے یہ ہے کہ داڑھی منڈانا میرے نزدیک کوئی عیب نہیں. جب میں نے اپنا لخت جگر اس کو دے دیا تو داڑھی منڈانا میرے نزدیک کوئی عیب نہیں. یہ ویسی مولویوں کی باتیں ہوتی. جب میں سمجھتا ہوں کہ جو بندی گمراہ ہے, جو بندی لائن سے ہٹ گیا ہے, پھر میں بیٹی کا رشتہ اس کو دے دوں. یہ کیا ہے؟ یہ میری جہالت ہے, یہ میری گمراہی کتنی. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث پڑھنا بڑا مشکل ہے. اور یاد رکھیے گا, اگر اللہ آپ کو خدا کی قسم صحیح اہل حدیث بنا دے, اول تو آپ کو زندگی میں بھی مزہ آ جائے گا, ورنہ آپ دیکھیں گے جان کیسے آسان نکلتی ہے اور پھر فاصلے کتنی. اللہ کے فرشتے آپ کو ویلکم کریں گے. اللہ کے فرشتے کس کو ویلکم کرتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, جس کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس نے اپنا امام بنا کر, اپنا پیر بنا کر کسی کے پیچھے لگ گیا, وہ پھٹکارا گیا, وہ دور ہو گیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ ہوتا. اگر اپنے آپ کا حدیث بنانا ہے تو مثال بیان کیجیے, کوئی رشتہ ناطا گندا نہ کیجیے, کوئی چائے ہمارے رسم و رواج نہ کیجیے. آپ کی بیٹی کی شادی ہو, نکاح مسجد میں پڑی, تاکہ نمازی گواہ ہوں, نمازی آپ کے نکاح میں شامل. اور آج کل کیا ہوتا ہے,
وہ حدیث ہوگا.
میرے بھائیو ایک ہے بحث کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک ہے ضمیر کی آواز. گانے کے بارے میں لوگ بحثیں کریں گے جی گانے میں کیا حرج ہے, گانے میں کیا حرج ہے. فلاں صحابی گانے کے قائل تھے, فلاں تابعی گانے کے قائل تھے, فلاں تھی فلاں سکینا جو ہے وہ اس کی قائل تھی. یہ تو بحثیں ہوتی ہیں. اور جب ڈنڈا پھرتا ہے خدا کی طرف سے, محرم کے دنوں میں دیکھ لو یہ ریڈیو شیڈیو کے پروگرام بدل جاتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ دل ہر ایک ہی کہتا ہے کہ یہ گانے شانے سب گند ہے, روک دو یہ محرم کے دن ہے. اور اب اسلام آباد میں وہ ڈنڈا پھر رہا ہے نا خدا کا, وہ بم پھٹ رہے ہیں, دیکھ لو آپ کوئی ہوش نہ. ریڈیو پر شرارتیں ہوتی ہیں سب دیکھ لو ٹھنڈے پڑے. دل مانتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں, یہ اچھے کام نہیں. بے دین جب ڈنڈا پڑتا ہے تو اسے ہوش آتی ہے, اور اہل حدیث بغیر ڈنڈے کے زندہ ہوتا ہے اور ہوشیار ہے. اہل حدیث جو ہوگا وہ اپنے گھر میں ٹی وی کبھی نہیں لائے گا. یہ لعنت ہے, یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور بعض بدبخت تو کہتے ہیں نہیں اب روزے کا وقت آئے گا ٹی وی لگا لو. روزے کا وقت ہو رہا ہے اب ٹی وی لگا لو. یہ کیا ہے میرے بھائیوں, اللہ دھوکے میں کبھی نہیں آتا. آپ مجھے چپ کرا لیں گے, اپنے کسی دوست کو چپ کرا لیں گے, اللہ ڈر جائے گا آپ سے؟ اللہ بھی کبھی کسی سے ڈرا ہے؟ آئے ہائے, اللہ کو دیکھو. کافروں نے اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے دیکھ آخر تو ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, اتنی سختی نہ کیا کر, مل جل کر رہیں, مل جل کر, مل جل کر رہیں, اتنی سختی نہ کیا کر. ایک سال ہم تیرے ساتھ مل کر جو تو کہے گا وہ کر لیا کریں گے, نمازیں پڑھ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. اور ایک سال تو ہمارے ساتھ میلے میں چلا گیا, عرصوں میں چلا گیا, ہمارے ساتھ مل کر کام کر, مل جل کر رہے, مطلب کوئی بات ہے اپنا مل جل کر کام چلتا رہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بدلنے والے تو تھے نہیں, ڈھیلے ہونے والے تو تھے نہیں. اللہ نے کئی آیتیں اتاری. کیا کہا؟ وَتُو لَوْ تُدْهِنُو فَيُدْهِنُونَ. اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے, کچھ یہ ڈھیلے پڑ جائے, مل جل کر کام چل جائے. اور پھر اللہ نے ذرا سختی کی بات سونے, اول تو تم مائل ہوا نہیں بالکل, اگر تو تھوڑا سا مائل ہو جاتا ان کی طرف, اذن لا زکنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اے نبی اگر تو کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہم تجھے زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کا بھی دگنا عذاب دیتے, اور پھر تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوتا. اللہ کسی سے ڈرتا؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور میرے بھائیوں اللہ کا دین بھی ایسی چیز ہے کہ دین والا بھی کبھی نہیں ڈرتا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی لڑکیوں کو کوئی نہیں لے گا, آپ کو رشتے نہیں ملیں گے؟ ارے جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام بھی ساتھ وہی کرتا. صرف آپ کے ایمان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہے. بعض حدیث تھوڑے سے تقریر سنی, تھوڑے سے ترارے میں آئے کہ جی اچھا اہل حدیث کو رشتہ دینا ہے اور کو نہیں دینا. چھ مہینے نکالے, چھ مہینے کے بعد ہتھیار گرا لیے کہ جی کیا کریں, ملتا ہی کوئی نہیں, بیوی بھی مجبور کرتی ہے, اس لیے پھر میں نے تو دے ہی دیا. اور اگر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا, اس کا توکل اللہ پر ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ یا اللہ تو نے دیا ہے, روزی بھی تیرے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ رشتے بھی تیرے ہاتھ میں. اور ہم کیا کرتے ہیں, اور یہ جو دیر لگتی ہے نا کبھی کسی کام میں, حدیث میں آتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بن
بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، ایک دن کی، دو دن کی، دس دن کی، مہینہ کی، سال کی، چھ مہینے کی، نہ قبول ہوئی، اتنے میں پھر کوئی آ جاتا ہے، وہ پیر ذرا، ارے واہ واہ تو ویسے ہی مر رہا ہے، میرا لڑکا بھی یوں ہی بیمار تھا، ہمارا کاروبار بھی یوں ہی خراب تھا، ہم تو فلاں جگہ گئے، بس اس نے ایک نظر کی سب بیڑے درک ہو گئے ہمارے، آ چل میرے ساتھ چل، اللہ بھی ادبا ہی رہا تھا کہ اس میں کتنا دم ہے، کیا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ ہو کچھ نہ ہو اللہ تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، کیا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یا یہ مطلبی اور لالچی ہے، جدھر سے اس کو برکی مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے، ادھر کو چلا جائے، پھر اللہ نے ادھر سے کو بھیج دیا کوئی مشرک، اور مشرک اس کو کسی مزار پر لے گیا، چلو قصہ ختم ہو گیا، اللہ نے دکھا دیا بدبخت تو میرا نہیں تھا، اگر تو میرا ہوتا مجھے کبھی نہ چھوڑ، اگر تو میرا ہوتا تو مجھے کبھی نہ چھوڑ، دیکھ لو ایوب علیہ السلام کتنی دیر بیمار رہے، کتنی دیر بیمار رہے، سارے رشتے دار چھوڑ گئے، اب نبی ہے، اللہ کا پیارا نبی ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آخر کیا کیا، خدا سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، دیکھو اللہ دوسرے دن بھی بیماری دور کر سکتا تھا، مہینے کے بعد بھی کر سکتا تھا، سال کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن یہی ایک تو اللہ نے مشرکوں کو دکھانا تھا کہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، کسی کا زور چلتا نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا زور چلتا نہیں، اور پھر اللہ امتحان بھی دیتا ہے کہ کتنا دم ہے، جب اللہ کو منظور ہو گیا، جب اللہ کو منظور ہو گیا کہ اب ایوب کو آرام دینا ہے علیہ السلام، اب اس کو صحت دینی ہے، تو کیا کہا، جہاں لیٹے ہوئے تھے ان خود بریج نے، اے ایوب جہاں پڑا ہے تو وہاں جان دے، پاؤں مارا پانی کا چشمہ اُلٹا، کہا کہ اس پانی کو پی بھی اور اس سے نہا بھی سب بیماریاں ختم ہو جائیں، میں تو دیکھ ہی رہا تھا کہ تم پہ دم تھم کتنا، میرے بھائیوں جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کا یار اور دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کے دروازے کو کبھی نہیں چھوڑتا کہ اگر رشتے میں دیر ہو گئی تو میں اٹھا کر کسی بے دین کو لڑکی دے دوں، یا میں کسی جہنم میں کود پڑوں، بالکل نہیں، یا اللہ جب تو نے یہ دی ہے ذمہ دار بھی تو اس کا، میری جتنی کوشش ہے میں تو وہی کروں گا، میں اپنا دین ایمان نہیں برباد کروں، میرے بھائیوں مسلمان ہونے کی کوشش کرو، اگر آپ مسلمان ہو گئے پھر آپ کو روزے کا بھی مزہ آئے گا، تراویح کا مزہ بھی آئے گا، سب باتیں بدل جائیں گی، اور اگر یہی رہا کہ دنیا ٹھیک ہو، اللہ اللہ جسے دیکھ لو، اگر غریب ہے تو گھر ساتا، امیر ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ کو ماڈرن بناتا ہے، گھر کو اونچا اٹھاتا ہے، تکلفات پیدا کرتا ہے، ہوتے 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 کہ میں لیڈر بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، یہ اللہ والوں کی باتیں نہیں، سادگی، غربت، خدا سے دوستی، بڑا بننے کی کبھی کوشش نہ کرو، جس نے بڑا بننے کی کوشش کی وہ برباد ہو، خدا کہتا ہے میں تجھے خود بخود بنا دوں تو اور بات ہے، تیرے دل میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ میں کس طرح سے بڑا بن، میرے بھائیوں دین کو سمجھو، ہم ویسے مسلمان ہیں لیکن دین نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں، اگر آپ کا اسلام صحیح ہو گیا تو آپ کو روزے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ہر چیز میں آپ کو لذت آئے گی، جب جب
بھی آپ خدا سے دعا کریں گے ایسے جیسے دو دوست پیارے باتیں کرتے ہیں. خدا جیسا کوئی پیارا نہیں ہے, خدا جیسا کوئی دوست نہیں ہے, خدا سب سے بڑا دوست ہے. بشرطے کہ خدا سے دوستی لگ جائے آپ اللہ کو پہچان
لیں.
کے سامنے آج جو واقع کیا ہے جس کے رمضان شریف کے مسئلے مسائل اکثر تو آپ جانتے ہی ہیں, اگر کوئی دہرانے کی یا ضرورت پڑی تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پر یہ سلسلہ چلے گا. آج میں نے کوشش زیادہ یہ کی ہے کہ آپ دل سے مسلمان ہوں. تو دیکھیے اسلام کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کے اعتبار سے اسلام کو دیکھنا ہے آپ کو. ایک تو آپ کا اسلام ویسا ہی ہو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا, سکھایا تھا, اور قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. مدینے کے لوگ مسلمان ہوتے تھے ہمارے جیسے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اے منافقو اگر ایسے مسلمان ہو جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ مسلمان ہیں, فقط اہتدو, پھر تو ہدایت والے ہو جاؤ گے, ورنہ صاحب ہے کہاں. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر ویسا اسلام نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ کوالٹی ہے اسلام کی. اسلام کیسا؟ جیسے صحابہ کا تھا, کوئی آلائش بھرتی نہ ہو, حنفی نہ بنے, بریلوی نہ بنے, شافی نہ بنے, وہابی نہ بنے, کچھ نہ بنے, محمدی ماڈل ایک ہی بس, کوئی دوسری چیز نہیں. پھر دو چار باتیں مان لینا, باقی اسلام کو چھوڑ دینا, کوانٹٹی کے اعتبار سے, مقدار کے اعتبار سے اس اسلام کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. توجہ سے سنیے, یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جس کی بنیادی طور پر ضرورت ہے, جس کو چاہیے کہ میری نجات ہو جائے, جو اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری اور اہم خبر ہے. جب تک آپ پورے مسلمان نہیں ہوں گے, آپ پورے مسلمان نہیں ہوں گے, اللہ آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. ہم آج کل خواہ اہل حدیث ہوں یا دوسرے ہوں, پورے مسلمان نہیں. کیوں؟ کچھ باتیں ہم اسلام کی اور کچھ باتیں کفر کی, کچھ باتیں اسلام کی اور کچھ باتیں کفر کی. اب یہ دیکھیے, کوئی مسلمان خاص سیاسی ذہن کا ہو یا غیر سیاسی ذہن کا ہو, اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے وہ اسلامی نہیں, وہ کفر کی سیاست ہے. اب کفر کا دور کوئی بھی ہو, ہمیں اپنی اسلامی سیاست کو زندہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں, لوگوں میں جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہیں, اور یہاں بھی اسی سلسلے میں جلسہ ہوا تھا کہ اپنے طور پر اپنا اسلامی نظام جو ہے اس کو اپناؤ, عمارت کا نظام, اپنی عدالتیں بناؤ جہاں تک بنا سکتے ہو, اپنے بیت المال بناؤ, کوئی تمہارا پیسہ, تمہارے صدقات, تمہاری خیرات, تمہاری زکاتیں, تمہارے صدقہ فطر, تمہاری قربانی کی کھالیں, کوئی تمہارا پیسہ جو ہے اس کو ادھر ادھر نہ دو, اپنے مرکز میں لا کر جمع کر. یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا, لوگ آخر میں صدقہ فطر جمع کرتے مسجد میں, جس نے بھی دینا ہوتا مسجد میں لا کر جمع کرتا, اور حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے رات کو ڈیوٹی لگائی پہرا دینے کی. وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا, حضرت ابو ہریرہ آن ڈیوٹی ہیں, اور آ کر غلہ اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ تو چور ہے, میں تجھے نہیں چھوڑتا, لگا محنت سماج سے کرنے, معافی مانگنے, حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا چھوڑنے. جب دن نکلا, حضور سے ملاقات ہوئی, آپ نے پوچھا سنا ابو ہریرہ رات کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ ایک آدمی آن پڑا اور وہ لگا غلہ اٹھانے, میں نے اس کو پکڑ لیا, مجھے ترس آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا وہ آج رات پھر آئے گا, وہ بڑا چھٹا ہوا ہے, وہ آج رات پھر آئے گا. انہوں نے کہا بڑا ڈھیلا, اچھا پھر دیکھیں گے آج. چنانچہ آ گیا, وہی چوری کا کام پھر شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, آج اور تگڑے سے پہلے سے بھی زیادہ پکڑ لیا. جب دیکھا کہ آج ابو ہریرہ نہیں چھوڑتا, آج سخت ہے, وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں, بڑا عمدہ وظیفہ, آیت الکرسی سکھا دی. حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھا دی اور جان چھڑا دی. حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی پسند بھی بہت آئی کہ بہت اعلیٰ چیز ہے, پھر چھوڑ دیا اس کو. اگلے دن پھر حضور نے پوچھا, سنا ابو ہریرہ رات کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن مجھے اس نے یہ سکھا دیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. فرمایا وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا, نسخہ تجھے کام کا دے گیا ہے, آیت الکرسی سکھا گیا ہے, لیکن تھا وہ شیطان. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیت المال بناتے اور اس میں یہ چیزیں جمع کرتے. آج کل یہ کہاں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کریں گے, عید کا دن ہوگا, نکلیں گے, یہ جتنے مانگنے والے سڑکوں پر ہوں گے ان کو پیسے دیتے جائیں گے اور اپنا سب کا فضل برباد کرتے جائیں گے. دیکھو اصول, لا یاکل طعامک الا تقی, تیری زکات ہو, تیری قربانی کی کھال ہو, تیرے صدقات ہوں, سوائے نیک متقی پرہیزگار کے جس کا عقیدہ صحیح ہو, بالکل کسی کو نہ. لا یاکل طعامک الا تقی, تیرے کھانے کو متقی کھائے. صرف ہاں کوئی کافر آ جائے بھوکا ہے تو تو اس کو صدقہ نہیں دے سکتا, اپنے اور مال میں تو اس کو روٹی کھلا. کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا بنا دے, لیکن تیری زکات نہیں لگے گی, تیرا صدقہ نہیں اس پر لگے گا. اپنے پاس سے اس کو کھلا دے, اس کو پلا دے, اس کو کپڑا بنا دے, لیکن جس کا حکم اللہ نے تجھے دیا ہے وہ نہیں تو اس پر لگا سکتا. یہ حق صرف اپنوں پر. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نظام عمارت پر چلنا چاہیے. ہم ان عدالتوں سے منہ موڑیں, اپنے مقدمات کا فیصلہ اپنے عالموں سے کروائیں, الا یہ کہ کوئی قتل کا یا کوئی ایسا بڑا کیس ہو جائے جس میں ہمیں قانونی طور پر مجبوری ہو تو وہ تو اور بات ہے, ورنہ زمین کا, مکان کا, نکاح طلاق کا اور اس قسم کے جتنے بھی مقدمات ہوں وہ سارے کے سارے ہمیں اپنے مسلمان عالموں سے قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کروانے چاہیے. اسی طرح سے اپنا بیت المال بنانا چاہیے, جو پیسہ ہو مرکز میں لا کر جمع کرو اور پھر اس کے بعد جو آپ کے نزدیک اہل ہیں, مستحق ہیں, آپ کی جماعت کے ہیں, ان کا نام بتائیں کہ جی یہ ان کو ملنا چاہیے, یہ قابل ہے, یہ مستحق ہے, مرکز سے ان کی امداد کروائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ایک جماعت بنے گی. اسی طرح سے اگر ہر جگہ اس قسم کی جماعتیں بن جائیں, مسلمانوں کو اس نظام کے تحت رہنا آ جائے گا اور ہوتے ہوتے ہمارا ایک مرکزی امیر بھی ہو جائے گا جس کے تحت جیسا کہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کب جہاد کا نکل بچے, سب اہل حدیث ایک امیر کے تحت ہوں گے, پشاور سے لے کر کراچی تک ایک آواز ہو. اور اب کیا حال ہے, یہ علامہ احسان اللہ ظہیر کا یہ حادثہ ہوا, دیکھ لو کیا نتیجہ نکلا, کتنی پارٹیاں ہیں اور کتنی جماعتیں ہیں, وہ اپنا زور لگا رہے ہیں, وہ اپنا زور لگا رہے ہیں, اپنی اپنی سیاست, اس کا نام بیچ بیچ کر کھا رہے ہیں, اس کے نام پر پیسے بٹور رہے ہیں, اس کے نام پر لیبیاں چمکا رہے ہیں, اور یہ خیال ہی نہیں کہ جماعت کا کیا حال ہو رہا ہے, جماعت برباد ہو رہی ہے. اگر ہماری سیاست اسلامی نہ ہوئی اللہ ہماری عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا. لولا لنگڑا اسلام اللہ قبول نہیں کرتا, خوب سن لو, ادھورا اسلام اللہ قبول نہیں کرتا. جہاں رہیں اپنا امیر بنائیں, اس امیر کے تحت زندگی گزاریں, اور امیر کی اطاعت فرض ہے. آپ نے فرمایا امیر کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے, من اطاعت امیرا فقط اطاعنی, جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس کے علاوہ دوسری یہ معاشرت دیکھ لیں, اب اپنی شکلیں آپ کب بدلیں گے, آپ کب چہرے اپنے مسلمان بنائیں گے. آپ کو اس بات پر غیرت نہیں آتی کہ آپ اہل حدیث ہوں, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن شکل انگریز کی بنائیں. دیکھ لو کانگریسی انگریز کو گالیاں دیتے تھے, یہ ختم نبوت والے احرانی انگریز کو ویسے گالیاں دیتے ہیں لیکن دل سے پیروی اس کی کرتے ہیں, یہ منافقت نہیں. آپ کو انگریز اچھا لگتا ہے یا برا, تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ سب کہیں گے یہ انگریز بہت برا ہے, بہت برا ہے. اچھا اگر برا ہے تو پھر شکل دینی رہتی کیوں؟ افسوس کی بات نہیں ہے, تیرے دل میں یہ ہے کہ میرا گھر انگریز جیسا ہو, میری بیوی انگریز جیسی ہو, میرے بچے انگریزوں کی تربیت والے ہوں, میرا سارا اٹھنا بیٹھنا بالکل ماڈرن ہو, بائیں ہاتھ سے میں کھاؤں بائیں ہاتھ سے میں پیوں, اور بے دینی کا میرا ماحول ہو جیسا کہ انگریزوں کا ہے. پھر اگر آپ زبان سے یہ کہیں کہ ہم انگریز کو برا جانتے ہیں تو یہ منافقت نہیں, یہ مکاری نہیں. میرے بھائیوں مسلمان بنو, مسلمان نہیں ہیں ہم. میں بار بار یہی درد لگا رہا ہوں, مسلمان بنو, ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنی سیاست کو اسلامی نہ بنایا, اگر آپ نے اپنی معاشرت کو رہنے سہنے کو مسلمان نہ بنایا تو اللہ آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. اب یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے. دیکھیے آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکیم صاحب میں دودھ بھی بہت پیتا ہوں, میں گھی بھی بہت کھاتا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, جسم نے جان دیا. جیسا کہ آپ کہیں جی روزے بھی ہم رکھتے ہیں, نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا, کوئی طاقت نہیں آتی, تو پھر حکیم کیا کہے گا؟ تیرا جگر خراب ہے, تیرا جگر خراب ہے, خون نہیں بنتا, تیرا دودھ تیرا گھی تیری خوراک تجھے لگتی نہیں, جگر کام نہیں کرتا, خون نہیں بنتا, اور جب خون نہ بنے تو کیا بنے گا؟ تو مولوی بھی یہی کہے گا اگر وہ حکیم ہوگا, مولوی بھی یہی کہے گا کہ تو بے شک نمازیں بھی پڑھتا ہے, تو روزے بھی رکھتا ہے, تو حج بھی کرتا ہے, تو سب کچھ کرتا ہے, لیکن تیرا دل مسلمان نہیں. میرے بھائیوں میری ان باتوں کو یاد کر لو, یہ نہ سمجھو کہ میں وقت کٹائی کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جمعے میں آئے ہیں اور رمضان کا جمعہ سمجھ کر زیادہ آئے ہیں, تو میں بھی کہتا ہوں زیادہ زور لگا دو شاید کوئی مسلمان ہو جائے. اپنے دلوں کو صاف کرو اور پورے مسلمان ہونے کی کوشش کرو, آپ کا چہرہ بول بول کر بتائے کہ یہ مسلمان ہے اور اہل حدیث. آپ کیا گھر بتائے, آپ کے گھر میں کوئی جائے کوئی تصویر نہ ہو, کوئی بت نہ ہو, کسی قسم کی کوئی خباثت نہ ہو, نہ ٹی وی ہو, نہ کوئی اور گند ہو, سب کا گھر. اور معیار میں نے آپ کو بتایا ہی ہے, اور میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اہل حدیثو اگر اپنے آپ کو جانچنا ہو تو یہ سمجھ کر جانچا کرو کہ بہاول پور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, فرض کر لیں. تو کیا آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر چلے جائیں؟ اگر آپ کا دل کہے کہ ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر ضرور آ جائیں گے, کیونکہ میرے گھر میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ہے, تو آپ خوش قسمت ہیں. ورنہ حضور کا معیار میں آپ کو بتاؤں, آپ کی سب سے چہیتی سب سے پیاری بیوی کون سی تھی؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا, یا اللہ جہاں تک مادی تقسیم کا تعلق ہے, کپڑے دینے کا, روٹی دینے کا, خرچہ دینے کا, یا اللہ میں برابر برابر تقسیم کرتا ہوں, لیکن جہاں تک دل کے میلان کا محبت کا تعلق ہے, یا اللہ مجھے نہ پکڑنا, میری دل کی محبت عائشہ کے لیے زیادہ ہے, اس پر مجھے پکڑنا نہیں. اتنی پیاری بیوی، ایک دن آپ گھر آئے دروازے میں سے نگاہ ڈالی، اندر نہ گئے، باہر کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اندر نہیں آتے. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے نظر نہیں آ رہا، یہ جو تُو نے کرٹن کلاتھ یہ پردے کا کپڑا لٹکایا ہوا ہے اس پر تو تصویریں ہیں، جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، نبی کیسے آ جائے گا؟ حضرت عائشہ نے فوراً وہ کپڑا پھاڑ دیا، وہ کپڑا پھاڑ دیا، پھر آپ نے اس گھر میں تصویر. اہل حدیثوں سن لو، اگر تم اہل حدیث بننا چاہتے ہو تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر چلے جائیں؟ پھر آپ کی کمائی کیسی ہے؟ آپ حرام خوری رشوت کھاتے ہیں؟ آپ کا کاروبار سودی ہے، بے حیائی کا کام ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی روٹی کھا لیں گے؟ اور اگر آپ کا دل آپ کو کہے کہ نہیں، اگر حضور آئیں گے، چونکہ میرے گھر میں بڑی بے حیائی ہیں، حضور میرے گھر میں قدر نہیں رکھیں گے، حضور ہماری روٹی نہیں کھائیں گے، تو پھر آپ اہل حدیث ہوں؟ آپ کو یہ امید ہوگی کہ آپ کی نجات ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ میں وہ آپ کو سادہ سادہ ٹیسٹ بتا رہا ہوں جس سے آپ مسلمان ہوتے ہیں. اب اگر آپ ضد کریں یا آپ کو ترارا آئے تو یہ آپ کی قسمت ہے، میری قسمت میرے ساتھ ہے، آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہے. بہتری اسی میں ہے کہ آپ جو سنیں، اور اسی لیے میں بہت بات کو مدلل کر کے مثالیں دے کر باقاعدہ قرآن حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ کی طبیعت میں انقلاب آ جائے. جس کے اسلام میں انقلاب نہیں، اللہ کو وہ اسلام پسند. اسلام ایک انقلابی مذہب ہے، یہ دنیا کو پلٹا دینے والا مذہب ہے، یہ وہ مذہب نہیں ہے جیسے تبلیغی جماعت. میں یہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. بھگتی بڑی، شکل بڑی اچھی، بستر اپنے اٹھا لینا، روٹی اپنی پکا لینا، لیکن یہ نہ دیکھنا کہ اسلام بھی کھڑا ہے کہ نہیں. اسلام ہن کی اب وہ سارا ہی سونے کا ہو، کوئی سارا ہی سونے کا ہو، لیکن نیچے اس کے پیتل لگا ہوا ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ کچھ بھی نہیں. جب تک خالص اسلام، سب سے لے کر پاؤں تک مکمل اسلام، انقلابی اسلام، غیرت والا اسلام نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے. تو اس لیے یہ دو چار باتیں تھیں جو ضروری مجھے کہنی تھی. زکات اور روشن کی اہمیت. زکات فرض ہے، لازمی ہے. اگر زکات نہیں دیں گے تو باقی اعمال بھی خراب ہوتے ہیں. اس لیے زکات کا نکالنا، عشر کا نکالنا، پیسوں کی، جانوروں کی زکات ہوتی ہے اور فصل کا عشر ہوتا ہے. یہ جتنا نکلے جو حکومت وصول کر لے الٹا سیدھا، وہ تو گیا جو گیا، جو باقی بچ جائے وہ اپنے مرکز میں لا کر جمع کرے. عورتوں کے لیے جمعے کو لانا اور عید کی نماز میں عورتوں کو لانا یہ بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، عورت انسانیت کا آدھا حصہ ہے. ہماری عورتیں جاہل ہونے کی وجہ سے بے دین ہیں، اور بے دین اولادیں جنتی ہیں، اولادیں بے دین ہوتی ہیں. اگر عورتیں مسئلے مسائل سنیں، ان کے عقائد درست ہوں، تو وہ مردوں سے بھی بہتر ہو جاتی ہیں. اس لیے اس میں بخل سے کام نہ لیا کریں. خواہ آپ کو پیسہ کتنا بھی خرچ کرنا پڑے، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ جمعے کے لیے لائیں، اور یہ دیکھ لیں جب بیٹی یا بیوی گھر سے چلے کہ یہ کیسے جا رہی ہے، یہ سنیمے کو جا رہی ہے یا مسجد کو جا رہی ہے. کوئی بے حیائی کا سامان نہ ہو، سادے کپڑے ہوں، میلی کچیلی چادر ہو یا سفید کرتا ہو، شرافت کا بالکل سامان ہو. یہ مسلمان کو چیزیں دیو دیتی ہیں. اور عورتیں اکثر جمعے کے لیے آ گئی، عید کے لیے آ گئی، کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے. یہ تو میلہ ہے، اور یہ خامن کا فرض ہے، بڑے بھائی کا فرض ہے، باپ کا فرض ہے کہ وہ نگرانی کرے کہ میری بیٹی دین سیکھے، میری بیٹی مسئلہ مسائل سیکھے، میری بیٹی کا عقیدہ درست ہے. روزہ افطار کرنے میں سن لو یہ بھی توجہ کے ساتھ, روزہ افطار جلدی کرنا یہ خاص مسلمانوں کی نشانی ہے, روزہ دیر سے افطار کرنا یہ یہودیوں کی خصلت ہے جو شیعہ میں پائی جاتی ہے اور بریلویوں میں پائی جاتی ہے, دیوبندیوں میں پائی جاتی ہے. حضور نے فرمایا روزہ جلدی افطار کرو, روزہ دیر سے افطار یہودی کرتے. روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ جب سورج غروب ہو جائے فوراً. ذمہ دار باہر اپنے کھیتوں میں ہو, اپنے گاؤں میں ہو, جب دیکھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, ٹکیا وہ جو قرص ڈوب گیا ہے, افق سے نظر نہیں آ رہا, نیچے ڈوب گیا ہے, اسی وقت روزہ افطار کر دے, اذان ہو یا نہ ہو. یہ سنت دکھتا ہے. روزے کو دیر کرنا یہ روزے کو برباد کرنے والی بات ہے. سحری کھانا سنت طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو عادت ہے 3 بجے سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, سحری کھا لو سحری کھا لو سحری کھا لو. سحری بہت دیر سے کھانی چاہیے, حتیٰ کہ آپ کے سحری سے فارغ ہونے میں اور نماز پڑھنے میں اتنا فرق ہوتا تھا جتنا کہ 50 آیتوں کے پڑھنے کا فرق ہوتا ہے. یعنی آج کل اگر 4:30 پر روزہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو 4:30 تک کھانا کھانا چاہیے. 4:10 پر 4:15 کے لگ بھگ کھانا شروع کریں جیسا آپ کا کھانا ہو, اور عین اذان کے قریب ختم کریں. اذان سے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے کھا کر سو جانا اور روزے کو لمبا کر دینا یہ بدعتوں کی علامت ہے, یہ اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے, اسلامی طرز نہیں. تو باقی تراویح کا مسئلہ بھی دیکھ لیں, یہ مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ یہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون تعداد 8 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. نفلی عبادت ہے, اگر کوئی زائد بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 20 والی بات غلط ہے. 8 پڑھے, 12 پڑھے, 16 پڑھے, جتنی بھی پڑھے اچھی طریقے سے پڑھنے چاہیے. اب سوچئے اگر کوئی پڑھے 20 اور ٹائم لگائے 8 جتنا, تو کیا خیال ہے نمبر کس کو زیادہ ملیں گے؟ یعنی پڑھے 20 اور ٹائم لگائے 8 جتنا, تو ظاہر بات ہے کہ کوالٹی 20 کی خراب ہوگی اور نماز کی کوالٹی گئی, سب کچھ ہی برباد ہوگی. یہ نفلی عبادت ہے, جتنی ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ہو اتنا ہی وقت لگا کر آرام سے پڑھنی چاہیے. گنتی پوری کی جاتی ہے کچھ بھی ہو, یہ فرضوں میں, کہ فرض اگر ایک رکعت بھی کم ہو گیا تو سب نماز برباد ہو گئی. لیکن نفلی عبادت میں یہ بات نہیں ہے, آپ جتنی بھی پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. تو اس لیے مسنون تعداد 8 ہی ہے, اور آپ 8 کو ہی بہت اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. 4 رکعت پڑھیں, وقفہ کریں, دعا کریں, پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں, پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں. اور وتروں کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں, 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں, اور پھر 1 رکعت بعد میں علیحدہ اکیلی پڑھیں. 3 وتر پڑھنے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت علیحدہ پڑھیں اکیلی. ویسے 3 اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ 2 پر التحیات نہ رہیں. یہ حنفیوں نے دین بہت بگاڑا ہے, یہ پتا آپ کو بعد میں چل کر لگے گا, مطلب نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی روشنی ڈال سکوں, بہت دین کو بگاڑا. پھر دعائے درود کوئی ضروری نہیں ہے, دعائے درود پتروں میں کر لے بہتر ہے, اور کرنی چاہیے کہاں؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, یہ بہتر صورت ہے. لیکن اگر نہ کرے, قصدن نہ کرے, امام بھی قنوت نہ کرے, اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بھی قنوت نہ کرے, تو نماز جاتا. یہ ویسے ہی ہنفیوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے. صحابہ حضرت عبید بن کعب ان کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر نے تراوی پڑھانے کی اور وہ کئی کئی دن قنوت نہ کرتے. بالکل حضرت علی نماز پڑھاتے قنوت نہ کرتے. قنوت کوئی ضروری نہیں, یہ ہنفیوں کا خود ساختہ گھر کا بنایا ہوا مسئلہ.